أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد سورة مبارك حجر آيات نمبر 53 سے آيات نمبر 72 53 سے 72 تک گفتگو ہو رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اور اسی کے ذیل میں پھر جناب لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے اور اسی پر یہ صفحہ تقریباً مکمل ہوگا. پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا تھا, گزشتہ صفحے پر ہم نے پڑھا کہ انہیں بتائیے ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں. جب وہ ان کے پاس آئے ان کو سلام کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم سے مجھے خوف آ رہا ہے, اور اس کی وجہ ہم نے کل بھی ڈسکس کی تھی اور اس سے پہلے قرآن مجید کے اندر بھی آیا کہ جب انہوں نے ان کے سامنے بچڑا لا کر رکھا تاکہ وہ اسے تناول کریں کھائیں تو انہوں نے انکار کیا. ظاہر ہے کہ وہ فرشتے تھے, پیکر بشری میں آنے کے بعد بھی جو بشری خواص ہیں وہ تو ان کے اندر موجود نہیں تھے, نہ انہیں بھوک لگتی تھی, لہذا وہ کھانے سے فارغ تھے, انہیں کھانے کی کوئی ضرورت تھی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر اسے حمل کیا کہ ایسا تو نہیں کہ یہ کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور اس لیے نمک کھانے سے انکار کر رہے ہیں. فوراً ہی فرشتوں نے جو کہا وہ اس صفحے پر آ رہا ہے. قالوا لا توجل, انہوں نے کہا کہ آپ خوف نہ کریں, اننا نبشرک بغلام علیم, کہ ہم تو آپ کو خبر دینے آئے ہیں ایک فرزند کے بارے میں, ایک بیٹے کے بارے میں, ایک ایسا بیٹا جو صاحب علم بھی ہوگا. یہ جناب اسحاق علیہ السلام کے حوالے سے بشارت تھی. قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون, کیا تم مجھے خبر دے رہے ہو, خوشخبری سنا رہے ہو کہ اس بڑھاپے میں مجھے اولاد ہوگی, تو تم مجھے کس بات کی خوشخبری دے رہے ہو, یعنی کیا خوشخبری ہے؟ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین, تو فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو بالکل برحق خوشخبری سنا رہے ہیں اور آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہو جائیے, نہ امید ہونے والوں میں سے نہ ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً رسپونڈ کیا, قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون, کون ہے جو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے مگر گمراہ, یعنی رحمت خدا سے مایوس ہونے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے, مگر ایک اسباب ظاہری کے تحت جس طریقے سے پروردگار عالم نے نظام کو مرتب کیا ہے اس میں عام طور پر ایسا نہیں ہوتا, اس لیے تھوڑی سی اچنبھے کی بات تھی, نہ یہ کہ یہ ناممکن امر ہے اور پروردگار عالم سے اس کو بعید میں قطعاً نہیں سمجھتا, میں قطعاً اپنے رب سے مایوس نہیں ہوں. اب یہ تو گفتگو یہاں تک پہنچی, اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ تمہاری اصل مہم کیا ہے. قال فما خطبكم ايها المرسلون, ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری اصل مہم کیا ہے, ايها المرسلون, اے بھیجے جانے والوں, یعنی یہ تو مجھے سمجھ میں آ چکا ہے کہ اصل تو تمہارا کام کچھ اور تھا, یہ تو ضمنی ایک کام تھا سپلیمنٹری کہ جو تم نے انجام دیا ہے اور یہاں پر آ کر مجھے خوشخبری سنائی ہے. قالوا, ان فرشتوں نے کہا, ان ارسلنا الى قوم مجرمین, انہوں نے کہا کہ ہم ایک گنہگار جماعت کی طرف بھیجے گئے ہیں, الا آلہ لوطن, مگر لوط علیہ السلام کے گھر والے, یعنی جو قوم لوط ہے وہ گنہگار قوم ہے, مجرم قوم ہے, یہ سیکس ہوموسیکچولیٹی کے اندر وہ انوالو ہونے کی وجہ سے اور اس پر اصرار کی وجہ سے, توبہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ اب مختتم عذاب کے حقدار ہو چکے ہیں. ہم صرف جو لوط کے گھر والے ہیں ان کو نجات دینے والے ہیں. انا لمنجوہم اجمعین, گھر والے جو ہیں ان سب کو ہم نجات دیں گے, امرأتا, مگر لوط علیہ السلام کی بیوی, یعنی وہ نجات پانے والوں میں شامل نہیں ہے. قدرنا انہا لمن الغابرین, ہم نے طے کر لیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ سے چھوٹ جانے والوں میں سے ہوگی, یعنی عذاب خدا کا وہ بھی شکار ہوگی. یہ جو یہاں پر انہوں نے بیان کیا, اب اس کے بعد جو آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان کے ساتھ گفتگو تھی اس کو اسکپ کر دیا گیا ہے, یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ دوسرے سوروں میں, مگر یہاں پر گفتگو یہیں پر روک دی گئی. اس کے بعد پھر فوراً ذکر آ گیا کہ جب یہ لوگ پہنچے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس, فلما جاء آل لوط المرسلون, اور پھر جب وہ پہنچے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس تو انہوں نے کہا, قال انکم قوم منکرون, کہ تم لوگ تو اجنبی معلوم ہوتے ہو. قالوا, انہوں نے کہا, بل جئنا کا بما کانوا فیہ یمترون, ہم تو لے کر آئے ہیں وہ کہ جس میں یہ لوگ شک کیا کرتے تھے, یعنی جو آپ کی قوم والے جو شک کر رہے تھے ہم وہی چیز لے کر آئے, یعنی بس وہ عذاب آیا چاہتا ہے. واتینا کا بالحق وان لصادقون, اور ہم آپ کے پاس حق کے ساتھ آئے ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم. تو آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے ایک حصے میں نکل جائیے. واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد. آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے گا, یعنی آپ کے گھر والے آگے آگے آپ ان کے پیچھے پیچھے. ولا يلتفت منكم أحد, اور آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے, یعنی ان کی طرف التفات نہ کرے. جس طرح سے کبھی ایک لگاؤ کا اظہار ہوتا ہے کہ انسان کسی بستی سے نکل رہا ہو تو پیچھے مڑ کر بار بار دیکھتا ہے, وہ خوشگوار یادیں جو دل کے اندر رہ جاتی ہیں وہ مجبور کرتی ہیں کہ انسان پیچھے مڑ مڑ کر دیکھے. مگر یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب خوشگوار یادیں ہوں, شیریں یادیں ہوں. مگر ایک ایسی جگہ کے جہاں سے ادبوت علیہ السلام کی انتہائی تلخ یادیں وابستہ تھیں تو کوئی وجہ بھی نہیں تھی, اور یہی یہاں پر کہا بھی انہوں نے کہ آپ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. وم دو حیثو تو امرون, اور آپ لوگ بس چلتے چلے جائیے جہاں آپ کو حکم جیسا دیا گیا ہے اسی کے مطابق آپ چلتے چلے جائیے. وقضینا الیہ ذلک الامر, اور اس فیصلے کی اطلاع انہیں دے دی گئی. ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین, کہ ان سب کی نسلیں صبح ہوتے ہوتے منقطع کر دی جائیں گی, یعنی یہ سب کے سب عذاب کا شکار ہوں گے اور ان کے نام لیوا ان کے نشانات ختم ہو جانے والے ہیں. یہ قوم لوط پر جو عذاب تھا اس کا ذکر اجمالاً کیا گیا کہ جو ہونے والا تھا, مگر ابھی تو اس سے پہلے کہ یہ عذاب نازل ہوتا وہ بدبخت بدکار بدکردار قوم اس کے افراد وہ آئے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف. وجاء اہل المدینہ یستبشرون, خوش ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے وہ لوگ آئے شہر والے. قالا, ظاہر ان کا آنا کسی نیک ارادے سے تو نہیں تھا, وہ تو اسی طرح سے تجاوز کرنا چاہتے تھے اور اپنے اسی فعل بد کا نشانہ ان کو بھی بنانا چاہتے تھے, ان فرشتوں کو جو اس وقت پیکر بشری میں موجود تھے. قالا, تو لوط علیہ السلام نے کہا, انہا اولائے ضعیفی فلا تفضحون, یہ میرے مہمان ہیں, مجھے ان کے معاملے میں ذلیل مت کرو. واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو, ڈرو اللہ سے. ولا تخزونی, اور مجھے رسوا مت کرو. قالوا, تو انہوں نے جواب میں کہا, بے شرمی کا جواب, اولم ننہک عن العالمین, کیا ہم نے آپ کو دنیا کے تمام لوگوں کو مہمان کرنے سے منع نہیں کر دیا تھا, یعنی ہم نے آپ کو وارننگ دے دی تھی کہ آپ اگر کسی کو بھی مہمان بنائیں گے تو اس کے ساتھ ہم یہی حشر کریں گے. قالا, ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین, تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں, اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو بیٹیاں میری. اب یہاں پر پھر وہی والی بات میں یاد دلاؤں گا کہ بیٹیاں ظاہر ہے کہ لوط علیہ السلام کی جتنی بھی ہوں وہ قوم کے لیے تو پوری نہیں ہو سکتی ہیں, لیکن یہاں پر قوم کی خواتین کو, قوم کی جو عورتیں ہیں ان کو لوط علیہ السلام اپنی قوم ہونے کی وجہ سے اپنی بیٹیوں سے تعبیر کر رہے ہیں کہ دیکھو جو مناسب شائستہ طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ مرد اور عورت آپس میں نکاح کریں, شادی کریں اور اس طریقے سے ایک فیملی لائف گزاریں. اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو یہ کام کرو, نہ یہ کہ تم میرے مہمانوں کے باب میں یا ویسے ہی میرے لیے رسوائی کا سبب بنو اور ذلیل ہونے کا, ذلت ظاہری کا سبب بنو. لا امر کا, اب یہاں پروردگار عالم نے ایک تبصرہ کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے. لا امر کا, آپ کی جان کی قسم, انہم لفی سکرتہم یعمہون, وہ اپنے نشے میں اندھادھن مبتلا ہیں, یعنی ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ جس طرح سے شہوت کا شکار تھے وہ اس کے اندر پوری طرح سے ڈوبے ہوئے تھے. یہ تو حقیقت ہے اور اسی کی ترجمانی یہاں پر کی گئی, مگر جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے اس کے اندر اتنی محبت اور اتنی چاہت اور اتنی الفت ہے لامر کا, کہ یہ پیغمبر اکرم کا ایک امتیاز بن گیا. پیغمبر اکرم کو اس طرح سے مخاطب کرنا کہ آپ کی جان کی قسم, یہ صرف پیغمبر اکرم سے مخصوص ہے, اور جس میں پیغمبر اکرم کی شان حبیب اللہ کی ترجمانی ہے. تفسیر علی ابن ابراہیم قمی میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ فہذہ فضیلت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی الانبیاء, کہ یہ فضیلت ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے اوپر, کہ اس طرح سے پیغمبر اکرم کے سوا کسی اور کو خطاب نہیں کیا گیا. ابھی ظاہر ہے کہ یہ گفتگو آگے بڑھے گی اور پھر اس قوم کا جو انجام ہوا اس کو بیان کیا جائے گا, مگر وہ اگلے صفحے پر ہے. یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارک ہجرت آیت نمبر 73 سے آیت نمبر 90 73 سے 9090 تک. گزشتہ صفحے پر گفتگو ہو رہی تھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اور ان پر جو عذاب آ رہا تھا اس کا ذکر ہو رہا تھا. وہی گفتگو اختتام کی طرف پہنچتی ہے اور پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ کہ سورج نکلتے نکلتے ایک دھماکے نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا, ایک چنگھاڑ, ایک آواز. وَجَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا تو ہم نے اس زمین کو زیر و زبر کر دیا, یعنی ایک زلزلے نے اس طرح سے انہیں گرفت میں لے لیا کہ زمین جو ہے وہ تہ بالا ہو کر رہ گئی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ اور ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی, جو کنکروں کی قسم کے تھے, ان کے اوپر ایسے پتھروں کی بارش برسا دی. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ اور اس میں یقیناً نشانیاں ہیں غور سے دیکھنے والوں کے لیے. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ اور یہ بستی جو ہے وہ ایک واضح بستی ہے, ایک ایسی بستی ہے کہ جو راستے میں پڑتی ہے اور چھپی ہوئی بستی نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ ایک ایسی بستی کی جس کے اوپر عذاب بھی نازل ہوا ہو اور وہ برقرار بھی ہو اور اس کے کھنڈرات, اس کے ریمینز موجود ہوں, ظاہر اس کا ایک اثر ہوتا ہے دیکھنے والوں پر. یہ کہا گیا کہ شام کے راستے پر یہ بستی موجود تھی اور اٹلس جو قرآن مجید کے مختلف مقامات کے حوالے سے مرتب کیے گئے ہیں اور جو ڈاکومنٹریز تیار کی گئی ہیں اس میں بھی اس کے حوالے سے دیکھا جا سکتا ہے اور اس کو مزید آبزرو کیا جا سکتا ہے جا کر بھی, اور جو ڈاکومنٹریز ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو بھی ایک اثر انسان کے اوپر پڑتا ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ اس میں یقین نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں, یعنی ان کے دل میں وہ جو ایمان ہے وہ انہیں اور زیادہ مؤثر بناتا ہے ان تمام تر نشانیوں کو. ورنہ تو ظاہر ہے کہ جن کا ایمان ہی نہیں ہے وہ تو اس کو بھی دیکھیں گے تو اگنور کر دیں گے اور کہیں گے کہ ٹھیک ہے, اس طرح کے بہت سے واقعات ہوتے رہتے ہیں, اس میں ہمارے لیے کوئی پیغام موجود نہیں ہے. مگر جو صاحبان ایمان ہے وہ جب ان کو دیکھتے ہیں اور پھر قرآن کی آیتوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا ایمان اور زیادہ تازہ ہو جاتا ہے. یہاں پر پروردگار عالم قوم لوط علیہ السلام کا ذکر مکمل کر کے پھر ذکر کرتا ہے اصحاب الائکہ کا. یہ اصحاب الائکہ کون تھے؟ ان کے بارے میں کہا گیا شعیب علیہ السلام کی قوم تھی مدین والے اور انہیں کو اصحاب الائکہ بھی کہا گیا. ائکہ گھنے درخت کو اور بن کو کہتے ہیں. مدین کا علاقہ زرخیز تھا, پاس ہی گھنا جنگل تھا, اس کے اہل ائکہ ان کو کہا گیا. وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ اور بے شک ائکہ والے ظالم لوگ تھے, خدا کے تو منکر تھے ہی, توحید کا انکار کرنے والے اور ساتھ ہی ساتھ ناپ تول کے اندر کمی کرنے والے تھے. جس سرسبز علاقے کے اندر وہ رہ رہے تھے شاید انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ ان کو ہمیشہ کے لیے دے دیا گیا ہے اور کبھی انہیں اس سے محروم نہیں ہونا پڑے گا. پروردگار عالم نے جو تعبیر استعمال کی وہ بہت سخت ہے, فانتقمنا منہم ہم نے ان سے انتقام لیا. وانہما لبامام مبین اور یہ دونوں ظاہر راستے پر موجود تھے. قوم لوط اور مدین والے ائکہ والے ان دونوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لوگ ایک ایسے راستے پر رہ رہے تھے کہ جو بالکل ظاہر تھا. اب ظاہر کے بعد والوں کے لیے ان کو ٹریس کرنا آسان تھا, کم سے کم جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی اس موقع پر کہ شام کے راستے پر یہ دونوں بستیاں آتی تھیں. اس سے زیادہ اس کی ڈیٹیل یہاں پر بیان نہیں کی گئی. پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے ذکر کیا ہے اصحاب الحجر کا, قوم سمود کا, جن کو اصحاب الحجر یہاں پر کہا گیا اور اسی نسبت سے اس سورے کا نام پڑا سورہ حجر. اور اس کی وجہ بعض مفسرین نے یہ بیان کی کہ جو اسی آیت کے اندر آگے آ بھی رہی ہے آیتوں کے سلسلے میں کہ چونکہ یہ لوگ پتھروں کو تراش کر گھر بنا لیا کرتے تھے پہاڑوں کو تراش کر, اس وجہ سے ان کو اصحاب الحجر کہا گیا اور ان کے علاقے کا نام حجر پڑ گیا. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ اور یقیناً جھٹلایا اصحاب الحجر نے مرسلین کو, یعنی سمود علیہ السلام سمود قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا. یہ بھی ایک بحث کی گئی اور بہت خوب بحث ہے یہ بھی کہ جبکہ رسول ایک ہی آئے تھے وہاں پر جناب صالح علیہ السلام تو پھر مرسلین کے جھٹلانے کا مطلب کیا ہے. مطلب یہی ہے کہ چونکہ انبیاء کا جو پیغام ہے وہ متحد ہے, متفق ہے, جو اصل اصول پیغام ہے وہ توحید کا ہے, تو ایک نبی کو جھٹلانا ایسا ہی ہے کہ جیسے تمام انبیاء کو جھٹلا دیا گیا. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ہجر والوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ہم نے ان کو دی اپنی نشانیاں. فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ تو وہ اس سے روگردانی وہ کرنے والے ثابت ہوئے, یعنی انہوں نے توجہ نہیں کی. ہیٹ نہیں کیا، بالکل بھی اس کے اوپر سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ اس کو اگنور کیا. وکانو انہا موردی وکانو ینہتونا من الجبال بیوتن آمنین، اور وہ پہاڑوں کو تراش کر اطمینان کے ساتھ گھر بناتے تھے. یعنی دنیا کے بارے میں تو اس حد تک انہوں نے ترقی کر لی کہ پہاڑوں کو تراش تراش کر بھی گھر بنا لیتے تھے، سکون کے ساتھ اس میں رہیں اور دنیاوی پریشانیوں کا مقابلہ کر سکیں. فأخذتهم الصيحة مصبحين، مگر آخرت کے بارے میں ان کی کوئی توجہ نہیں تھی، سنجیدگی نہیں تھی، تو انہیں بھی ایک صیحہ نے، ایک دھماکے نے، ایک چنگھاڑ نے صبح ہوتے ہوتے گرفت میں لے لیا. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، تو انہیں فائدہ نہیں دیا ان چیزوں نے جو وہ حاصل کرتے تھے، اس لیے کہ ان کی توجہ آخرت کی طرف تو تھی نہیں کہ وہ اس دنیا کی زندگی سے آخرت کے لیے بھی کچھ بنائے. وہ تو صرف اور صرف دنیا ہی کی زندگی تک اپنی زندگی میں مطمئن ہو چکے تھے، جو پہلے بھی ایک تعبیر آئی تھی کسی سورے میں کہ وہ رضو بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، کہ دنیا کی زندگی پر راضی تھے اور اسی پر مطمئن ہو چکے تھے. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا ہے اور جو ان کے درمیان ہے ان کو پیدا کیا ہے. الا بالحق، نہیں پیدا کیا الا بالحق، بالکل درست صحیح طریقے سے پیدا کیا ہے. ان سب کا ایک پرپز اور مقصد ہے، اور اس کے درمیان جب پھر انسان کو زمین میں جگہ دی گئی ہے تو ان کو بھی اپنے مقصد کی طرف توجہ کرنا چاہیے تھی. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور جو قیامت ہے وہ تو بالآخر آنے والی ہے، یہ وہ پرپز تھا کہ جس کے لیے ان کو دنیا میں رکھا گیا تھا. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو اے بھی پھر آپ اچھے عنوان سے ان سے درگزر کرتے رہیے، یعنی آپ اپنا پیغام دیجیے، اگر قبول کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آپ اگنور کر دیں، درگزر کریں. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، یقیناً آپ کا پروردگار پیدا کرنے والا ہے اور بڑا جاننے والا ہے. اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، حبیب ہم نے یقیناً آپ کو سبع مثانی عطا کیا اور قرآن عظیم عطا کیا. سبع یعنی سات، من المثانی جس کو ریپیٹ کیا گیا، جس کو تکرار کیا گیا، اس سے مراد روایات کے اندر آیا ہے کہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ حمد ہے، کہ اس کی سات آیتیں ہیں اور ان سات آیتوں کو ہر نماز میں دو مرتبہ تکرار کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو سب من المثانی کہا گیا. اور اس کی وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ اس کے اندر بعض الفاظ ہیں کہ جن کو تکرار کیا گیا، کہ جیسے بسم اللہ میں اللہ، پھر الرحمن، پھر الرحیم، پھر اس کے بعد الحمدللہ، اللہ کا لفظ پر تکرار ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم بعد میں آ رہا ہے، واپس تکرار ہو رہا ہے، پھر اہدنا الصراط المستقیم میں لفظ صراط جو ہے وہ آ رہا ہے، اور پھر صراط الذین انعمت علیہم کے اندر پھر اس کو تکرار کیا جا رہا ہے. تو یہ وجوہات ہیں اس کو سبع من المثانی کہنے کی، اور اس سے سورہ فاتحہ کی عظمت کے اوپر بڑی تیز روشنی پڑتی ہے کہ پورے قرآن کے ساتھ اس کا الگ سے ذکر کیا جا رہا ہے، جو اس کی واقعی اہمیت کو سمجھاتا ہے. پروردگار عالم پھر آگے ارشاد فرماتا ہے کہ لا تمدن عینیک الى ما متعنا بهم بھی ازواج منهم ولا تحزن علیہم واغفر جناحک للمؤمنین، نہ بڑھائیے اپنی آنکھوں کو ان چیزوں کی طرف جن سے ہم نے بہرہ مند کیا ہے ان میں سے مختلف طرح کے لوگوں کو. یعنی اے حبیب، ہم نے تو آپ کو سورہ فاتحہ دے دیا، قرآن مجید جیسی چیز دے دی، اتنی بڑی نعمت دے دی، تو اب ہم آپ کے ذریعے سے لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ کی نظریں ان لوگوں کی طرف نہیں ہونی چاہیے جن سے ہم کو، ہم نے جو ان کو دوسری مختلف قسم کی نعمتیں دی ہیں، تو آپ ان کی طرف توجہ بھی نہ کریں. جو نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے وہ بہت عظیم ہے، اس کے مقابلے میں یہ کوئی اور نعمت ٹھہر نہیں سکتی ہے جو بعض دوسرے افراد کو ملی ہے. تو آپ ان کے بارے میں غم بھی نہ کریں کہ یہ ٹھیک ہے، اگر ایمان نہیں لاتے اور اپنے اختیار ہی سے اپنی گمراہی کے اوپر باقی رہنا چاہتے ہیں، اور ان کے پاس مثلا بہت بڑے بڑے بنگلے ہیں، بہت بڑے بڑے ویلاز ہیں، بڑا بینک بیلنس ہے آج کی اصطلاح میں کہا گیا، تو آپ اس کی طرف توجہ بھی نہ کریں. ٹھیک ہے، اگر ان کے پاس یہ نعمتیں ہیں تو ان کو چاہیے یہ تھا کہ ان نعمتوں کے ساتھ وہ اس نعمت کی طرف توجہ کرتے. ولا تحزن علیہم واغفر جناحک للمؤمنین، اور آپ ان کے اوپر رنج بھی نہ کیجیے اور جھک کر ملیے ایمان والوں سے. یہ لیڈرشپ کوالٹیز ہیں کہ جو صاحب منصب ہو اس کی پر ذمہ داری ہے کہ جو ایمان لائے ہوئے ہیں وہ ان کی طرف توجہ کرے اور ان کے ساری کے ساتھ اس سے ملاقات کرے. وقل انی انا النذیر المبین، اور کہیے کہ میں تو کھلا ہوا عذاب سے ڈرانے والا ہوں. کما انزلنا علی المقتسمین، جیسا کہ ہم نے نازل کیا تقسیم کرنے والوں پر. ابھی تقسیم کرنے والے کون ہیں؟ انہیں کی آگے شرح آ رہی ہے, مگر چونکہ صفحہ یہاں پر آیت نمبر 90 پر مکمل ہو رہا ہے, لہذا اس آیت ہی سے ہم اگلے صفحے کی جب بحث شروع کریں گے تو اس کے اوپر کچھ بیان کیا جائے گا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور بعد اس قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ ہجر آیت نمبر 91 سے 99 جس پر اس سورے کا اختتام ہو جائے گا, اور اسی صفحے پر سورہ نحل کی آیت پر 1 سے آیت نمبر 6 1-6 بھی موجود ہے. تو پہلے ذرا یہ اختتامی آیتیں جو سورہ ہجر کی ہیں ان کو ہم دیکھیں. گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے یہ پڑھا کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو خلق کیا, آسمانوں اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے, اور حق کے ساتھ خلق کیا, یعنی بالکل درست خلق کیا. قیامت آنے والی ہے اور بے شک وہ آنے والی ہے, تو آپ ان سے درگزر سے کام کیجیے. یقیناً آپ کا رب خلاق بھی ہے علیم بھی ہے. پھر اس کے بعد جو خاص پروردگار عالم کا ایک احسان, پروردگار عالم کا ایک فضل, ایک نعمت عظمیٰ جو پروردگار عالم نے عطا کی, قرآن مجید, اس کا ذکر کیا کہ ہم نے آپ کو سبع مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا. یہ بات آ چکی کہ سبع مثانی کا اہم ترین مصداق خود سورہ فاتحہ کو بیان کیا گیا جو اس کی عظمت کے اوپر دلالت کرتا ہے. پھر اس کے بعد پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کو نہ بڑھائیں ان چیزوں کی طرف جن سے ہم نے دوسروں کو بہرہ مند کیا ہے. جو مختلف لوگوں کے پاس نعمتیں ہیں ان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن جیسی دولت آپ کے پاس موجود ہے, اور جو آپ کا ٹاسک ہے اس میں سب سے زیادہ مؤثر آپ کا ہتھیار یہی کتاب ہے کہ جس کو آپ اپنی تبلیغ کے لیے استعمال کریں گے. تو ٹھیک ہے, دوسروں کو اگر کوئی دوسری نعمت ملی بھی ہے تو اس کی قرآن کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے, اور ان کے حال پر آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر وہ قبول نہیں کرتے تو اپنا نقصان کرتے. ہاں, جو صاحبان ایمان ہیں ان کی طرف آپ اپنا رخ کیجئے, اپنے بالوں پر ان کی طرف جھکا دیجئے, یعنی ان کی طرف خاص شفقت محبت کا سلوک کیجئے. اور پھر آپ کا پیغام یہ ہونا چاہیے, آپ کہہ دیجئے انی انا النذیر المبین, کہ میں تو کھلا ہوا عذاب سے ڈرانے والا ہوں. کما انزلنا علی المقتسمین, جیسا کہ ہم نے نازل کیا تقسیم کرنے والوں پر. اب یہ تقسیم کرنے والے کون ہیں؟ بظاہر ان سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن مجید کو تقسیم کرتے ہیں. قرآن مجید کی تقسیم سے کیا مراد ہے؟ یہ جملہ تو آگے خود وضاحت کر رہا ہے جو اس صفحے کی پہلی آیت ہے کہ الذین جعلوا القرآن عظیم, کہ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, تو وہ تو مقتسمین کی تشریح ہو گئی. مگر یہ تقسیم کس طرح سے کرتے تھے؟ اس کے لیے قرآن مجید کے اندر جو اہل کتاب کے بعض گروہوں کی طرف نسبت دی گئی ہے اس جملے کی کہ نؤمنو ببعضن و نکفرو ببعضن, کہ بعض چیزوں کے پر ہم ایمان لاتے ہیں اور بعض چیزوں کا انکار کرتے ہیں. یعنی قرآن مجید کی وہ آیتیں کہ جو ہم کو سوٹ کرتی ہیں ان کو ہم مان بھی لیں گے, اور جو سوٹ نہیں کرتی ان کو ہم قبول نہیں کریں گے. اب یہ منافقانہ جو رویہ ہے اس کی یہاں پر مذمت کی جا رہی ہے. پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ تمہارے رب کی قسم ہم یقیناً ان سب سے سوال کریں گے. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, جو یہ عمل کرتے رہے ہیں ان کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. فاصدع بما تؤمر, تو ظاہر کیجیے آپ اسے جس پر آپ مامور ہیں. یعنی ٹھیک ہے یہ ایمان لاتے ہیں اچھی بات ہے, نہیں ایمان لاتے اپنا نقصان کرتے ہیں, مگر آپ جو پیغام آپ کے پاس ہے وہ آپ پہنچاتے چلے جائیے. وہ عارض ان المشرکین, اور مشرکوں کا کوئی خیال نہ کریں, ان کو اگنور کریں. اِنَّكَ فَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِئِينَ, ہم آپ کی طرف سے نبٹ لیں گے کن لوگوں سے؟ مذاق اڑانے والوں کی پاس, جو ان کا معاملہ ہے ان کو ہم دیکھ لیں گے. یعنی یہ افراد جو آپ کو قبول بھی نہیں کرتے, آپ پر ایمان بھی نہیں لاتے اور آپ کا مذاق اڑاتے ہیں, ان مذاق اڑانے والوں کو ہم دیکھ لیں گے, ہم ان سے نمٹ لیں گے آپ کی طرف سے. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوسرا خدا بنا لیا ہے. فسوف یعلمون, تو بہت جلد انجام کا حال انہیں معلوم ہو جائے گا. ولقد نعلم, اب یہ واپس جو آخری آیتیں آ رہی ہیں سورہ ہجر کی, ان میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. پیغمبر اکرم ایک باپ کی طرح, جس طرح سے باپ اپنی اولاد کے بارے میں پریشان ہوتا ہے, پیغمبر اکرم تمام انسانوں کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. تو اب پروردگار آدم یہاں پر ایک تسلی دے رہا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَزِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو دل تنگی ہوتی ہے اس سے وہ باتیں جو یہ لوگ بناتے ہیں، یعنی ان کے جملوں سے، ان کی گفتگو سے، کبھی جادوگر بول دیا، کبھی شاعر بول دیا، کبھی مجنون بول دیا، یہ مذاق اڑانے کے مختلف طریقے۔ تو پہلے تو یہی کہا گیا کہ ہم ان سے نپٹ لیں گے، آپ فکر نہ کریں، گویا ہم نے نپٹ لیا، مگر یہاں پر مزید کہا جا رہا ہے کہ ان کی گفتگو کی وجہ سے یقیناً آپ کو اذیت ہوتی ہے، آپ کو تنگی محسوس ہوتی ہے، تو اب آپ کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہیں۔ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر دل تنگی محسوس ہو کسی مبلغ کو تو اسے کیا کرنا چاہیے، اسے اپنے رب کی تسبیح کرنی چاہیے، اس کی حمد بیان کرنی چاہیے۔ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے رہیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور عبادت کیجیے اپنے پروردگار کی جب تک موت والی یقینی ساعت سامنے آ جائے۔ یہاں پر یہ جو لفظ یقین استعمال ہوا ہے وہ اس آخری نفس حیات کے لیے یہ تعبیر ہے کہ جو زندگی کی آخری سانس ہے، جب تک آ نہیں جاتی تب تک آپ مصروف عبادت رہیے۔ یہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی بھی شخص ظاہر ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر تو نہیں ہو سکتا، جب ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آخری وقت تک آپ عبادت کرتے رہیے تو پھر اس کے بعد کسی اور کی کیا مزہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں خود پیغمبر اکرم کے وصی برحق امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام جب ضربت لگی ہے تب بھی حالت سجدہ میں تھے، امام حسین علیہ السلام جب سر کاٹا گیا تب بھی حالت سجدہ میں تھے۔ تو وہ افراد جو ظاہر ہے کہ عبادت سے بے نیاز نہیں ہوئے تو کسی اور کی کیا مجال ہے۔ ہاں یہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ یہ تین چیزیں، حمد پروردگار کرنا، تسبیح کے ساتھ سجدہ گزار ہونا، اور پھر اس کے بعد عبادت میں مسلسل مصروف رہنا، یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو ان تمام تر حملوں کے مقابلے میں طاقت فراہم کرتی ہے۔ کہ جب کوئی شخص کسی کا مذاق اڑائے، مبلغ اپنی پوری طاقت لگا رہا ہو، جان لگا رہا ہو، محنت کر رہا ہو، لیکن اگر وہ محسوس کرے کہ اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کو اگنور کیا جا رہا ہے، اس کا تمسخر کیا جا رہا ہے، تو اس موقع پر وہ کیا کرے؟ وہ یہ تمام تر چیزیں کریں جس سے اسے ہمت اور حوصلہ ملے گا۔ یہاں پر 99ویں آیت کے ساتھ سورہ ہجر کا اختتام ہوتا ہے، یہ 15واں سورہ تھا، اور اب الحمدللہ ہم سورہ نحل کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ نحل یعنی شہد کی مکھی، شہد کی مکھی والا سورہ، چونکہ اس کے اندر اس کا ذکر آئے گا لہذا اس مناسبت سے اس کا یہ نام پڑ گیا۔ مکی سورہ ہے، یعنی ہجرت سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے سوروں میں شمار ہوتا ہے۔ 128 آیات اس کی ہیں، 128۔ آغاز ہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے، اتا امر اللہ فلا تستعجلو ہو، اللہ کا حکم آ گیا ہے، یعنی جو بالکل یقینی چیز ہے اس کو اسی طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ اگر مستقبل میں اس کا ہونا یقینی ہے تو گویا اس کہا جاتا ہے کہ ہاں یہ ہو چکا۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلو ہو، تو تم جلدی نہ کرو اس کے متعلق، کہ یہ امر پروردگار گویا آ چکا، اب تم اس کے بارے میں جلدی مت کرو۔ یہ امر پروردگار سے کیا مراد ہے؟ ایک قول تو یہی ہے کہ اس سے مراد قیامت ہے، جو یقیناً اس کا اہم ترین مصداق ہے۔ دوسرا عذاب پروردگار، جو بعض کیسز کے اندر ہم جانتے ہیں کہ مختلف انداز سے آیا، مثلا ابو لہب کے کیس کے اندر یا جنگ بدر کے اندر ابو جہل وغیرہ کا جو معاملہ رہا، تو یہ چونکہ اب ہجرت کا وقت بھی قریب آنے والا تھا تو گویا اذن جہاد ملنے والا ہے، وہ بھی ایک امر پروردگار ہے۔ اور اسی طریقے سے جو اس کی تعویل کی گئی، ایک اس کا مطلب ظہور امام زمانہ کو بھی لیا گیا کہ اپنے وقت پر جب امام کا ظہور ہوگا تو وہ بھی گویا امر پروردگار ہے، وہ بالکل یقینی ہے، تو اس میں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے وقت پر وہ چیز ہو کر رہے گی۔ انسان یقیناً تڑپتا ہے مگر بہرحال اپنے وقت پر وہ چیز ہو جائے گی۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے اور برتر ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں، یعنی یہ لوگ جو کر رہے ہیں، پروردگار عالم اس سے بالتر ہے اور پروردگار عالم پاک ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہو سکتا ہے۔ یُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ، ہاں وہی والی بات کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اس سے یہ سمجھے کہ خدا کسی کو اپنا رسول بھی مقرر نہیں کرتا، تو فوراً سمجھا کہ نہیں، ملائکہ بھی ہیں، وہ پروردگار کے خدمتگار ہیں، پروردگار کسی کا محتاج نہیں ہے، مگر یہ پروردگار کی قدرت کا اظہار ہے کہ جس کو وہ بنا سکتا ہے وہ بناتا ہے، اس ملائکہ بھی ہیں، اس کے اندر اس کے رسول بھی ہیں۔ یُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ، تو اللہ نازل کرتا ہے ملائکہ کو بر روح, روح کے ساتھ. روح سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ حکم خاص کی روح, یہ بھی ترجمہ کیا گیا, یعنی وحی پروردگار, اس کو بھی روح کہا گیا. جس طرح سے روح انسان کے جسم کو زندگی دیتی ہے, نازل شدہ وحی جو ہے اس معاشرے کو زندگی دیتی ہے, انسان کے اس معاشرے کو, کہ اس میں سے اگر وحی کو نکال دیا جائے تو گویا وہ مردہ معاشرہ ہے. تو اس وحی کو, اس پیغام کو جو رسولوں پر نازل ہو رہا ہے, اس کو روح سے تعبیر کیا گیا کہ ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ, اس کے امر کی جو روح ہے, حکم خاص ہے, اس کو وہ نازل کرتا ہے, علی من یشاء, جس پر وہ چاہتا ہے, من عبادہ, اپنے بندوں میں سے. اور وہ پیغام ہوتا کیا ہے؟ اس کا خلاصہ توحید. ان انذرو, کہ تم ان کو ڈراؤ, متنبہ کرو, انہ لا الہ الا انا, کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے, فتقون, تو میری ناراضگی سے اپنے آپ کو بچاؤ. خلق السماوات والارض بالحق, اسی خدا نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا اور حق کے ساتھ خلق کیا, تعالی اما یشرکون, وہ بالتر ہے اس سے کہ جو وہ لوگ شرک کرتے ہیں. پھر اس کے بعد انسان کو انسان کی اوقات یاد دلائی جا رہی ہے کہ تم ہو کیا اور تم کر کیا رہے ہو, یعنی ہونا کیا چاہیے تھا اور تم کیا کر رہے ہو. خلق الانسان من نطفہ فاذا ہوا خصیم مبین, انسان کو خدا نے پیدا کیا نطفے سے, ایک قطرہ گندیدہ, کہ اس سے پروردگار نے ایک پیدا کیا ہے انسان کو. فاذا ہوا خصیم مبین, اور وہ ایک دم کھلا ہوا جھگڑالو نظر آتا ہے. یعنی اگر انسان اپنی اصلیت پر غور کرے تو یہ غرور و تکبر سے کبھی بھی کام نہیں لے گا. جب وہ اپنی اصلیت کو بھول جاتا ہے تو خامہ خسینہ تانے ہوئے فقر و مباحات پر اکڑتا ہوا نظر آتا ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر وہ اپنی ابتدائی خلقت پر نظر رکھے تو جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے اس پر اسے شک نہیں ہوگا کہ وہ خدا جو ایک قطرہ آب سے وجود دے سکتا ہے, وہ مرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر زندگی کیوں نہیں دے سکتا. تو ایک بات کی گئی پروردگار عالم کی طرف سے کہ بھئی روح ایک خاص حکم ہے, وہ نازل کیا جا رہا ہے, وہ توحید کا پیغام ہے, جس پر خدا چاہ رہا ہے اس پیغام کو نازل کر رہا ہے. آسمان و زمین کا خالق بھی وہی ہے, بالتر ہے اس سے کہ جو یہ مشرک کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں. اور پھر انسان کو اس کی حقیقت کی طرف متوجہ کیا گیا. پھر اس کے بعد اس کا جو شرف ہے وہ ظاہر ہے کہ اسی روح کی وجہ سے ہے کہ جو اس کے وجود کے اندر ہے, اور اسی روح کی بالیدگی کے لیے اس روح کو نازل کیا جا رہا ہے جو پیغام خاص ہے. تو یہاں پر انسان کو اپنے شرف کی طرف بھی متوجہ ہونا ہے کہ شرف اس کا صرف یہ مادہ نہیں ہو سکتا, شرف اس کا وہ روح ہے کہ جو اس کے وجود کے اندر موجود ہے, جس میں ترقی کی بڑی گنجائش ہے, اور یہ مادی ترقی کے علاوہ ہے. اب پروردگار عالم انسان کا بطور گل سرسد اس کائنات کے اندر تعارف کرواتا ہے. والانعام خلقها لکم, یہ جو مویشی ہیں, چوپائے ہیں, ان کو پیدا کیا کن کے لیے؟ تمہارے لیے, یعنی اے انسان تمہارے لیے پیدا کیا. لکم فیہا دفعن, تمہارے لیے کیا ہے اس میں؟ لکم فیہا دفعن, تمہارے لیے اس میں سردی کے مقابلے میں حرارت حاصل کرنے کا سامان موجود ہے. جو انسان ان مویشیوں کی اون, جو ان کی کھال, اس سے جو جیکٹس اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا لیتا ہے, پوستینے بنا لیتا ہے, ٹوپیاں بنا لیتا ہے, یہ جس سے وہ سردی کے مقابلے میں ایک حرارت حاصل کرتا ہے. وہ منافع و منہا تاکل, اور دوسرے فائدے بھی ہیں. دودھ تم اس سے حاصل کر رہے ہو, گھی تم اس سے حاصل کر رہے ہو, مکھن تم اس سے حاصل کر رہے ہو. وہ منہا تاکلون, اور ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جن کو تم بطور غذا گوشت کے طور پر بھی استعمال کرتے ہو. وہ لکم فیہا جمال ہینا تریحون و ہینا تسرحون, یہ صفحے کی آخری آیت ہے. اور تمہارے لیے ان میں تو کوئی احتشام کا سامان ہے جبکہ شام کو واپس لاتے ہو اور جب چراگاہوں کی طرف روانہ کرتے ہو. یعنی انسان اس کے لیے ایک بہت بڑا اسیٹ ہے جو اس کے مویشی ہیں, ان کو لے جانا, ان کو لے آنا, ایک تو اس کے اندر ایک ایسٹ ہونے کی وجہ سے تو اس کی قیمت ہے ہی, مگر اس کو لے جانا اور واپس لے آنا اس کے اندر خود اس کی ایک شان و شوکت ہے جس کا وہ احساس بھی کرتا ہے. ہاں, اس کے مقابلے میں اسے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر اس کو وقتی طور پر ان کا مالک بنایا گیا ہے تو پھر خود اس کا مالک کون ہے, وہ بھی تو پھر ایسا بنے کہ جس کو پروردگار بطور فخر پیش کر سکے ملائکہ کے سامنے کہ یہ ہے وہ انسان کہ جنہوں نے بندگی کا حق ادا کیا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو گاؤں اور دیہات کی جو زندگی ہے اس کے اندر مویشیوں کا ہونا بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے, اور ایک بہت بڑا ایک مقام ہوتا ہے اس کا کہ جس کے پاس یہ اس طرح کے جانور ہوتے ہیں. بس یہ معاملہ تکبر کے تک نہ رہے, نعمت پروردگار سمجھتے ہوئے انسان اس کو انجوائے کرے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. اگلی آیتوں کے اندر مزید پروردگار عالم نے ان جانوروں کے فائدے بیان کیے ہیں, اور دیگر جانوروں کا بھی ذکر کیا ہے, اور دیگر نعمتوں کا بھی ذکر کیا ہے. بطور کلی اس پورے سورے کے اندر، سورہ نحل کے اندر نعمت پروردگار کا ذکر بہت زیادہ آیا ہے، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کو دیکھیں گے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.